الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے یہی آئے کے مقدمہ تلاوت کر کے ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کا خالق و مالک ہم سب کا خلاق اور وہ اپنے بندوں کو اپنے دربار میں ہاتھ پھیلانے اور دعا کرنے کا حکم دیتا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار دعا کے ذریعے سے رجوع کیا جائے اور آپ کے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ دعا کے قبول ہونے کا معنی کیا ہے ہم اور آپ چاہے کسی بھی قسم کی دعا کریں تو ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس اعتبار سے بدگمان نہ ہو کہ وہ ہماری دعا کو سنتا نہیں بلکہ ہر دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے جیسا کہ آپ نے گزشتہ سنا تاکہ وہ مضمون آپ کے ذہن میں رہے تو آگے جو بات حرف کی جائے وہ ذہن میں ترتیب وار مرتب ہوتی رہے. ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ حدیث سے یہ ترشح ہے کہ دعا تین حال سے خالی نہیں ہوتی, اور وہ تین حال کیا ہے؟ یا تو اللہ تبارک و تعالی وہی دنیاوی چیز آپ کو دے دے جو آپ نے مانگی, یا اللہ تبارک و تعالی اس کے سبب سے جو دعا آپ نے کی ہے اسی کے ذریعے اس کے سبب سے آپ کے اعمال سے کسی گناہ کو محو کر دے, مٹا دے. ایک معنی اس کا یہ, اور تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جو آپ نے طلب کیا وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نہ دے, اور کوئی اس کے عوض میں گناہ بھی معاف نہیں ہوا. تو تیسرا معنی اس کا دعا قبول ہونے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اعمال نامے میں اس دعا کی برکت اور اس کا عوض اجر و ثواب لکھ دے. اور جب اجر و ثواب لکھ دے تو یہ بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ کل قیامت میں جب اعمال کا وزن ہوگا, بندہ جب اپنے اعمال نامے میں کتنے بڑے بڑے ثواب اور اجر کو جب خود دیکھے گا, تو جب وہ دیکھے گا تو یہ گمان کرے گا کہ میں نے اتنا بڑا ثواب کا کام کبھی بھی نہیں کیا. وہ یہ کہے گا کہ مولا یہ تو میرا اعمال نامہ نہیں, اس لیے کہ مجھے تو یاد ہے کہ میں نے کبھی اتنا بڑا کام نہیں کیا. تو کہا جائے گا کہ یہ فنا وقت جو تم نے دعائیں کی تھی یاد کر, اس دعا میں ہم نے تیری وہ بات کو نہیں مستجاب کی جو تو مانگ رہا, لیکن ہم نے اس کے عوض میں بہت بڑا ثواب تجھے دے دیا. تو علماء نے لکھا کہ وہ آدمی حسرت کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی اور سب کا اجر و ثواب ہی مجھے قیامت میں مل جاتا. تو یہ دعا کے قبول ہونے کے معنی. اس لیے ہم نے کل کا مضمون اپنے ذہن میں رکھ کر آج اپنے ذہن میں اس کو تازہ رکھیں تاکہ بات مکمل آپ کے ذہن میں رہے. جب ہم دعا مانگتے ہیں تو علماء نے اس کے کچھ قواعد لکھے, کچھ شرائط کہہ دیں یا کچھ دعا کے آداب. حضرت علامہ مولانا محقق نقی علی رحمۃ اللہ تعالی جو اعلیٰ حضرت کے والد ماجد, انہوں نے اسی عنوان پر جو کتاب لکھی اس نے اس کے 51 آداب نقل کیے کہ جب آدمی دعا کرے تو اس کے آداب 51 ہے, 5 اور 1. اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے زین المباح جو اس پر حاشیہ لکھا وہ فرمایا فقیر نے 9 اور بڑھا دیے. کیا مطلب ہوا؟ کہ جب آدمی دعا کرے تو دعا کرنے سے متعلق شرائط, اس کے ضوابط اور اس کے آداب سب ملا کر کے 60 ہیں. اب ظاہر ہے کہ ایک ایک قاعدے پر اگر کلام کیا جائے تو کتنا وقت لگے گا, ایک ایک ادب کو اگر زیر بحث لائیں تو بے شمار اس کی شرح کی راہیں الگ نکل جائیں. اس لیے ہم اس کو تلخیص کرتے ہیں کہ عام آدمی اپنی دنیا دار مصروفیت میں اس کو سمجھ بھی دے, اور جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرے تو ان آداب کو وہ بجا لائے. حتم میں یہ جو 60 آداب لکھے گئے اس میں مفہوم یہ ہے اس کا کہ جب بہت بڑی کوئی مشکل درپیش ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا ہو تو ان 60 آداب کو بجا لائے تو انشاءاللہ وہ بات اس کی پوری ہو جائے گی کہ جو وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں مانگنا چاہتا ہے. ایک بات, اور ہمارے یہاں ہم جس دعا کو لیتے ہیں وہ عام عوام کی دعا, جیسے نماز کے بعد میں ہم کرتے ہیں, کوئی بیمار ہو جائے تب ہم کرتے ہیں, کسی پر کوئی آفت آ جائے تو ہم کرتے ہیں, تو ذرا سا اس کو دوسرے خانے اور دوسرے درجے میں رکھیے. لیکن بعض ایسی شرائط ہیں کہ جو سب کو حامل, یعنی مثال کے طور پر دعا کرنے کے لیے طہارت کا ہونا, یعنی آدمی کا پاک ہونا, اور وہ دعا کو زیادہ سے زیادہ مستجاب بنانا چاہتا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ بتایا کہ دعا کرنے سے پہلے کچھ خیرات کر دے، وضو ہو، اور جو دعا وہ مانگنا چاہتا ہے تو پہلے دو رکعت نماز نفل پڑھنے، پھر اس کے بعد میں دو زانو ہو کر کے بیٹھے، اور دو زانو ہو کر بیٹھنے کے بعد اپنے تمام اعضاء کو، جتنے بھی اس کے بدن کے اعضاء ہیں ان کو خاشع کرے. کیا مطلب؟ کہ اس کے بدن کی ہر عضو سے یہ معلوم ہو کہ اس پر خشیت طاری ہے، یعنی خود اس سے بھرا ہوا ہے، اور تمام چیزوں کو دل سے نکال کر محض وہ چیز ذہن میں رکھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ عزیزان گرامی طلب کر رہا ہے. پھر اس نے علماء نے اس کے طریقے پر بہت بحث کی، جو بہت لمبی بحث، کہ جب وہ دعا کرے تو ہاتھوں کو کیسا رکھے، اس پہ بھی بہت بڑی شرح محدثین کی ہے جس کی تلخیص امام اہل سنت نے بیان فرما دی. اس میں عموماً تین چار باتیں ہیں، وہ یہ ہے کہ ان قواعد کو بجا لانے کے بعد میں ہاتھ کو کس طریقے سے اٹھائے. یہ میں اگرچہ ہماری یہاں ہر سال اسی عنوان پر ایک جلسہ ہوتا ہے، تو جلسے کا نام ہی دعا، ظاہر ہے کہ بہت سارے معاملات وہاں زیر بحث آتے ہیں، لیکن عموماً جو ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اور اس سے ایک بہت بڑا فائدہ جس سے ہم سر سے نظر کیے ہوئے ہیں، تو کس قدر خیر کو ہم نے پتے کوئی ڈال دیا، یعنی گفتگو کا مطلب یہ کہ اس کو ہم اپنائیں. اس نے جب اللہ سے مانگے تو کس طریقے سے مانگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تین چار مقام ثابت ہے کہ ایسے مانگا جائے. ایک تو یہ کہ اپنے ہاتھوں کو سینے کے مقابل کرے، جب وہ ہاتھ پھیلائے تو سینے کے مقابل کرے. ایک یہ کہ چہرے کے مقابل کرے، چہرے کی سیدھ میں، اور حدیثوں میں آیا جو صحیح سنن میں موجود، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سامنے یا زیادہ گریا کی تو اپنے ہاتھوں کو ایک مرتبہ، صحیح میں یہ حدیث ہے کہ اس کے سامنے یعنی بارش کے سلسلے میں حضور نے دعا فرمائی تو اپنے ہاتھوں کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور کی جب مختلف کیفیتوں کو بیان کرتے تو کبھی وہ چہرے کی تعریف کرتے، کبھی حضور کی دینی مبارک یعنی ناک کی تعریف کرتے، کبھی نگاہوں کی تعریف کرتے، کبھی حضور کے بھووں کی تعریف کرتے. تو اس موقع پر راوی کہتے ہیں کہ حضور نے جب ہاتھ اس قدر بلند اٹھائے، یعنی پورے ہاتھ اٹھا دیے، جب حضور کو ہم نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا، ذرا بس یہی ٹھہر جائیے، ہم اور آپ کوئی کپڑا استعمال کرتے اور اگر ہم اس طریقے سے بغل اٹھا دیں تو ہمارے یہاں بغل کی گندگی ظاہر ہونے لگ جاتی. دیکھا کہ آدمی جب نہاتا ہوتا ہے تو کم سے کم بغل میں کوئی پاؤڈر یا جناب سینڈ جو آج کل شیطانی چرخا نکلے اس کو پھش پھش طریقے سے دو چار دفعے مار کر اور پھر جناب وہ کپڑا پہنتا. یہ الگ بحث ہے کہ سینڈ کا حکم کیا ہے. اور جیسے ہم بغل اٹھائیں تو عام کپڑوں میں ہماری بغل آپ کو گندی نظر آئے گی جس کپڑے کو مسلسل پہنتے موجود ہے. صحابہ کہتے حضور نے اتنے ہاتھ اٹھائے کہ آپ کی بغل کی سفیدی چمکنے لگی، یعنی نورانیت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بغل میں. اس لیے بعض روایتوں میں آیا کہ حضور علیہ السلام کے بدن جو ہے وہ ایسے میلے نہیں ہوتے کپڑے جیسے کہ ہمارے کپڑے میلے ہوتے، کبھی میلے نہیں ہوتے. اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام عوارض سے حضور علیہ السلام کو اپنے کرم سے محفوظ رکھا. ایک تو یہ کہ آپ کے اور ہمارے بدن سے جب بو آتی کپڑا میلا ہوتا تو اس کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ پسینہ ہے، وہ پسینہ ہے. اور حضور علیہ السلام کے پسینے میں اتنی خوشبو ہے کہ کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے خاتون نے کہا کہ میرے یہاں بچی کی شادی، تو حضور علیہ السلام اس وقت گرمی میں تھے اور آپ اپنے بدن سے پسینہ نکال نکال کر اس کو شیشی میں بھر کر کے دے رہے تھے، اور وہ پسینے کی خوشبو یہ تمام آتا یہ سب کے سب اس کے آگے بالکل بیٹھا. بلکہ علامہ نور بتوکلی جو لاہور کے رہنے والے تھے اور پاکستان بننے سے کوئی ایک آدھ سال قبل ان کا لاہور میں انتقال ہوا، بہت بڑے محقق تھے، انہوں نے اپنی کتاب
سیرت رسول عربی نے. آپ حیران ہوں گے یہ نقل کیا کہ جس خاتون کو حضور نے پسینہ دیا تھا لگانے کے لیے اس کی نسل ترکی میں ہے اور ترکی میں اس کی نسل اس کی اولاد سے وہ خوشبو آتی ہے جو پیارے مصطفیٰ کے پسینے میں آتی ہے. یہ علامہ نور بتوکلی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے. رضی ہم اور اس بات کو زیادہ نہیں پھیلاتا تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ اتنے بلند اٹھاتے تھے کہ بغل کا نور اور بغل کی سفیدی ظاہر ہونے لگ جاتی. جب پسینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مؤثر تھا تو ظاہر ہے کہ میلا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ تو آپ نے آپ کے فضائل و مناقب میں سنا ہی ہوگا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو بغیر بتائے مدینہ شریف کی گلیوں میں نکل جاتے تو بعض روایتوں میں ہے کہ ہمیں اور آپ کو کوئی ڈھونڈے تو پوچھے نہیں مولانا کہاں گئے, تو وہ ادھر سے جاتے ہوئے دیکھا تو آپ ادھر گھس جائیں گے, پتا چلا مولانا سے وہاں کہیں اور چلے گئے. اب آپ کو دوسری گلی میں دیکھ, تیسری گلی میں دیکھ. صحابہ کہتے جب ہمیں حضور کو ڈھونڈنا ہوتا تو ہم محض اس گلی کی خوشبو سے اندازہ لگا لیتے کہ مصطفیٰ گلی سے گزرے. تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑوں کے میلے ہونے کا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. اور یہ تو عنوان ہمارا نہیں, ورنہ ہم بتاتے کہ اس اعتبار سے حضور میں کیا کیا انقلابی پہلو ہے, بلکہ مکھی بھی حضور پر نہیں بیٹھتی گی. اس قدر ہاتھ اٹھا لیا کرتے تو یا تو اس طرح ہاتھ اٹھائیں اور یا چہرے کے مقابل کریں یا پورے ہاتھوں کو بلند کر دیں. ایک بات تو یہ. دوسرا یہ کہ ایک سیاسی سامع حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ استسقاء کی نماز پڑھی, یعنی جب بارش نہ ہو جیسا کہ آج عالم ہے سارے ملک میں ہونا چاہیے. جب استسقاء کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تو ایسے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھوں کو اس طریقے سے الٹ دیا. کیا مطلب ہوا؟ یعنی کیونکہ زمین کو سیرابی کی ضرورت ہے, زمین کو پانی کی ضرورت ہے, فصل اور اناج زمین میں اگتا ہے, تو حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو ایسے اٹھا کر اور اس طریقے سے ہاتھوں کو پلٹ دیا. اس لیے کہا گیا کہ جب سیرابی کے لیے دعا کی جائے, بارش کے لیے دعا کی جائے, تو دعا کے دوران اپنے ہاتھوں کو یوں پلٹ دیا جائے. مگر امام اہل سنت نے اپنے ایک مقالے ابو داؤد شریف کی حدیث سے استدلال کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھوں کو پلٹ کر اور ہتھیلیوں کی پشت سے دعا نہ مانگی جائے. تو تصدیق یہ قائم ہوئی اس نے, یعنی درمیانی راستہ, کہ عام دعائیں تو آسمانی طرف ہاتھ اٹھا کر کی جائیں اور زمین کی سیرابی کے لیے, اس کے ساتھ کے لیے بارش کی جب دعا کی جائے تو دعا مانگنے پر ہاتھوں کو پلٹ دیا جائے. کبھی ایسا ہوا حضور چادر اپنے بدن پر ڈالے ہوئے تو آپ نے دعا مانگتے مانگتے چادر کو اس طریقے سے پلٹ دیا. غرض یہ کہ جب استسقاء کی دعا ہو تو اس دعا کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر دے اور اس سے ہتھیلیوں کو الٹا کر دیا جائے. یعنی کیا مطلب کہ ہم اس زمین کی سیرابی کے لیے گویا دعا مانگ رہے ہیں. ایسا بھی حدیثوں میں عزیزان گرامی آیا. غرض یہ کہ ان ساری باتوں میں ایک بات جو بڑی مرکزی ہے, یہ تو آپ نے سمجھ لی, آدمی تمام دنیاوی معاملات سے فراغت ہو جائے, اللہ کے دربار سے لو لگائے, اخلاص ہونا چاہیے, شادی دعا ہو وغیرہ وغیرہ, یہ تو بہت آسان تھی. ایک اور بات جو تیر بہادر, یعنی دعا کے قبول ہونے میں اور دعا کے مسترد ہونے میں, اس میں مرکزی کردار جو ہے وہ لقمہ حلال کا بھی ہے. کیا مطلب ہوا؟ اس کو حدیث سری میں یہ بیان کیا گیا کہ بہت سارے لوگ یارب 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 کہہ کر بڑی بڑی اوپر بلندی میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں, مگر اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا, نہیں کرتا ان کی دعاؤں کو قبول. اچھا, یہاں دعا قبول ہونے کا یہ مطلب بھی ذہن میں رہے کہ اگر وہ دعا ان کی قبول نہیں ہوئی تو اس کا ثواب بھی نہیں ملے گا, یعنی گناہ بھی نہیں بخشا جائے گا, نیکیوں میں اضافہ بھی نہیں ہوگا. بلکہ دعا قبول ہونے سے متعلق جو تین حال ہم پہلے بیان کر چکے, ان میں سے وہ کسی ایک حال کو بھی نہیں پائے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور فرماتے جب آدمی یارب یارب کہہ کر میرے دربار میں ہاتھ اٹھاتا تھا تو میں اس کی دعا کو اس لیے قبول نہیں کرتا کہ وہ دعا مستجاب کے لائق اس لیے نہیں کہ جو کپڑا پہنا ہوا ہے وہ حرام کا,
جو اس کا بدن ہے وہ حرام سے پرورش ہوا اور جو اس کے اندر لقمہ گیا وہ بھی حرام کا. تو اب بتائیے جب بدن پر حرام ہو, لقمہ حرام ہو, بدن کی آبجاری حرام ہے, گویا پیسے یا دولت سے ہوئی, اب وہ رات دن یارب یارب کہتا رہے, تو عزیزان گرامی اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حرام خور حرام کھانے والے کی دعا کو قبول نہیں کرتا. اور اس کی دعا ان تینوں حالوں سے خالی, جو حال ہم نے تین بتایا ان میں سے وہ کسی ایک کو بھی نہیں پالتا. تو معلوم ہوا کہ دعا میں ایک سب سے بڑا عنصر قبول ہونے نہ ہونے میں روزی کی حلت و حرمت ہے. اب اگر روزی ناجائز ہو تو کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی دعا قبول کرے گا؟ اب دیکھیں اس کا اثر کہ آدمی کے بدن میں کوئی لقمہ مشکوک پڑ جائے تو وہ کیسا اثر انداز ہوتا ہے, اس کا اندازہ آپ اس طریقے سے کیجیے. آپ اپنی تمام توانائی حلال لقمے کی جانب مبذول فرما لیں. مجھے ایک بہت بڑے محدث تھے اور اس وقت دور تھا عباسی سلطنت کا خلیفہ مہدی عباس, مہدی عباسی کا دور بغداد شریف, ایک بہت بڑے محدث تھے جن کا نام شریک محدث تھا اور وہ بہت بڑے محدث تھے, بولا بہت بڑے محدث کہلاتے تھے. ایک مرتبہ مہدی عباسی نے جو اس وقت کا بادشاہ اور خلیفہ تھا, آپ جانتے ہیں کہ ان کے کروں پر جو ہے وہ بہت سخت ہوا کرتے, جہاں کسی عالم دین نے ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات کہی تو اس کی گردن مارنے میں بڑے بڑے عالم بلکہ صحابہ کرام کے قتل میں وہ اتنا بھی تردد نہیں کرتے الحاظ باللہ جیسے کسی مکھی یا مچھر کو مارا جائے. حجاج بن یوسف اس کے مطابق یہ کہا گیا کہ اس کے ہاتھ سے مرنے والوں کی تعداد 100,000 ہے. 100,000 لوگوں کو اس نے قتل کیا جن میں صحابہ, جن میں تابعین, تبع تابعین اور بڑے بڑے اولو العزم علماء, ایسے ایسے لوگ اس نے گویا قتل کیے کہ اگر بات نہیں مانی اس کا گیا. اب جناب محدث صاحب کو مہدی نے طلب کیا اور کہنے لگے قاضی صاحب, محدث صاحب, آپ کو میرے ان تین کاموں میں سے ایک کام تو آپ کو ماننا پڑے گا. اور اس واقعے کو علامہ جلال الدین سنگھ کی رحمت اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں نقل فرمایا. کہنے لگے امام صاحب یا تو آپ قاضی القضاء کا عہدہ قبول کر لیں, چیف جسٹس سلطنت عباسی وزیر قانون, کوئی چھوٹا عہدہ تو نہیں, جب آپ یہ قبول کر لیجیے قاضی بن جائیے. اچھا اگر آپ قاضی نہیں بنتے, آپ سوچتے ہیں کہ بڑی کس کی ذمہ داریاں ہیں, تو آپ ایسا کریں کہ میرے دونوں بچوں کے مولوی بن جائیے. اور مولوی بننے کا کیا معاملہ ہے کہ یہ بچے آپ کے گھر پڑھنے نہیں جائیں گے بلکہ آپ ان کو پڑھانے کے لیے آئیں گے میرے گھر. کیا مطلب؟ یعنی اس کا ایک ترجمہ یہ ہوا کہ اتنا بڑا عالم کی ذلت کو برداشت کر لے کہ چھوٹے چھوٹے دو بچوں کو پڑھانے کے لیے روزانہ شاہی محل آئے. یہ بھی ایک محدث اور امام کی شاعر نشان نہیں. اور کہنے کے سنیے اگر آپ نے ان دونوں میں سے کوئی اور بات قبول نہ کی تو اب گردن چھوڑانے کا, جان بچانے کا, اس دربار سے خلاصی کا راستہ پھر یہ ہے کہ آپ شاہی دسترخوان پر بیٹھ کر ایک دو لقمے میرے ساتھ دعوت کھا لیں. اب مودی صاحب نے سوچا یہ قاضی بنے, اب یہ احکامات اوپر سے آئے, کوئی معاملہ غلط ہو جائے, کوئی مجرم سفارش سے چھوٹ جائے, نہ ذہنی کوئی قتل ہو جائے میرے قلم سے, یہ تو بہت بڑی آفت. اچھا پھر لڑکوں کو گھر آن کر کے پڑھانا, یہ بھی بہت بڑی ذلت اور رسوائی کہ میں اتنا بڑا عالم اور روزانہ اس کے گھر آ رہا ہوں اور بچوں کو پڑھاؤں. انہوں نے سوچا کہ اس میں کی چھوٹی مصیبت قبول کر لی جائے. ان کا بادشاہ سلامت, میں اس پر راضی ہو گیا کہ آپ شاہی دسترخوان بچھائیے اور آپ کی خواہش یہ ہے کہ تینوں میں سے ایک کا مجھے ارتقاب کرنا پڑے تو میں آپ کے شاہی دسترخوان سے دو لقمے لے لوں گا, ایک لقمہ میں اٹھا لوں گا. انہوں نے کہا چلیے اچھا یہ آپ نے قبول کر لیا, لہٰذا باقی سارے معاملہ سلوک دوش. اس نے شاہی محل میں آڈر کیا کہ امام صاحب کی دعوت کی جائے, بڑے بڑے خانقاہ کو جناب صاحب بڑے بڑے بہترین قسم کے پکوان پکائے جائیں.
اور سارے پکوان کے بعد میں جب دسترخوان بچھا
تو جو خانقاہ
دعوت تیار کر رہا تو ظاہر ہے ایک امام نہیں کہ اور بھی سے کچھ لوگوں کو بلا دیا.
ان خانقاہ نے کہیں یہ کہہ دیا کہ آج تو محدث صاحب ایسے جال میں پھنسے اب اس سے نکلنا ممکن نہیں.
محدث صاحب سمجھے کہ ایک لقمہ اٹھانے میں کیا حرج. اب انہوں نے شاہی دسترخوان پر بیٹھ امام سیوطی نے لکھا کہ ایک لقمہ کھانے بس. ایک لقمہ کھانے کے بعد کیا ہوا, کچھ دن نہیں گزرے تھے وہ ایک لقمے نے ایسی تاثیر دکھائی کہ قاضی صاحب بچوں کے پڑھانے پر بھی آمادہ ہو گئے, پھر قاضی صاحب جو تھے وہ قاضی بننے پہ بھی آمادہ ہو گئے. آپ نے دیکھا کہا تو یہ دونوں کاموں کو وہ بالکل فراموش کر رہے تھے مگر ایک لقمہ شاہی جو ہے اس نے ایسا کرتب دکھایا کہ امام صاحب شاہی لقمہ بھی کھا گئے, بچوں کے پڑھانے سے آمادہ بھی ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے سرکاری عہدہ بھی قبول کر لیا. کیا مطلب ہوا کہ کوئی لقمہ جب کسی کا حلق میں چلا جائے وہ اتنی بڑی تاثیر دکھاتا ہے کہ بڑے بڑے سامنے آدمی پھر مرعوب ہو جاتا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک مرتبہ اپنی دعا کی محفل میں اس واقعے کو بیان کیا کہ کوفے میں ایک صوفیا علماء کی بہت بڑی جماعت اور یہ صوفیا بغیر کسی طمع بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی معاملے نہایت ہی اپنے سر و فر کا اظہار کر دیا کرتے تھے. اب وہ کیسی جمع کہ اس پر تو کتابیں تیار ہو جائیں کہ حق بولنے والوں کا عالم کیا. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ منصور نے ایک اس کو خبر آئی کوفہ کے کچھ لوگ مجھ سے ملنا چاہتے تھے اس صوفیا. یہ لوگ ہمیشہ اللہ کے بندوں کو پھانسنے کے چکر میں رہتے. منصور نے سوچا کہ واہ واہ یہ تو صوفیا نے خود ملاقات کا وقت مانگا. پہلی فرصت میں صوفیا کہی دیے کہ مجھ سے تمام وقت میں ملاقات کر لیتے. بادشاہ سلامت یہ سمجھے کہ صوفی آئیں گے تو ایک کہے گا بادشاہ صاحب میں مقروض ہوں قرض ادا کر دیا جائے, دوسرا کہے گا کہ کچھ زمین دے دی جائے, تیسرا کہے گا کہ صاحب رہنے کے لیے مکان نہیں مکان دے دیا جائے. اپنی ساری تیاری سے منصور سیٹ پر بیٹھ گیا. انہوں نے کہا صوفیا کو بلاؤ. تو دیکھو زمانے کے صوفیا کا عالم کیا. جب وہ دربار میں آئے تو آنے کے بعد منصور نے کہا کہ کیوں آئے کس لیے آئے. سارے صوفیا نے ایک زبان سے کہا ہم صرف تجھے یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ اے ابو جعفر, کیونکہ منصور کی کنیت ابو جعفر, اے ابو جعفر آج ہم تجھ سے صرف یہ بتانے آئے کہ دیکھ دنیا کو تو نے خوب کما لی صرف آخرت کو بھی کچھ کمانے پہ لگ گیا, بس آخرت کی خبر دینے ہم تیرے پاس آئے ہیں. السلام علیکم یہ کہہ کر صوفیا کی جماعت نکل گئی. باوجود کروڑوں کا مالک ہونے کے اس کی عقل نے کام نہیں کیا کہ یہ کتنا بڑا جھوٹا اس کے منہ پہ مار گئے. وہ تو سمجھ رہا تھا کوئی رقم مانگے تھیلیاں مانگے یہ زمین مانگ مکان, اور یہ جماعت آ کر کہنے کی ابو جعفر دنیا کو تو نے بہت کما لی, ہم تجھے آج یہ بتانے آئے ہیں کہ کچھ آخرت کی فکر کر لے. اور یہ کہہ کر کے جناب جو تھی وہ جماعت نکل گئی. اس میں جب کوفے کا گورنر بن کر آئے اور کیجیے حلال و حرام کا لقمہ کتنا متاثر کرتا. کوفے کا جب گورنر بن کر آیا تو جب آدمی بڑی سیٹ پر آئے تو آپ جانتے کہ ہمارے یہاں کچھ چمچے کچھ کفگیریں گورنر کو بڑے بڑے عہدیداروں کو گھیر لیتی, اور گھیرنے کے بعد ان کو کچھ دبی زبان میں واضح نصیحت کر دیکھیے فلاں آدمی سے ہوشیا رہیے فلاں آدمی سے ہوشیا رہے گا فلاں آدمی ہوشیا رہے گا آپ کی, ایسا نہ ہو کہ سلطنت کے زمان کا باعث وغیرہ وغیرہ. جب یہ تخت پر بیٹھا تو اس کے مشیروں نے اس کو کہا جناب گورنر صاحب ایک مشورہ سن لیجئے, اگر آپ کو گورنری کرنی کوفے میں ایک جماعت صوفیا جب کوئی گورنر آتا اور وہ کسی پر ظلم کرے تو یہ صوفی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب اس کے خلاف دعا کرتے یا تو وہ حاکم مر جاتا یا وہ بیمار پڑ جاتا یا اس کی سیر چلی جاتی یا تبادلہ ہو جاتا. اس جماعت سے ذرا ہوشیار رہیے, حجاج ایسا ظالم اور ایسا سیانا تھا کہ اس نے کہا کہ کون کون صوفی ہے سب کی لسٹ بنائی. لسٹ بنانے کے بعد ان کو پیغام بھیجا کہ گورنر صاحب آپ کے ساتھ ایک کھانا کھانے کا اہتمام کرنا چاہتے. صوفیا بیچارے سیدھے تھے
انہوں نے کہا کہ چلو خالی کھانا کھانے میں تو حرج نہیں ہے، کوئی عہدہ قبول کرنے تھوڑی جا رہے، کوئی اس کی کوئی حمد و ثنا کرنے تھوڑی جا رہے، چلو شر سے بچنے کے لیے کھا کر کے چلے آئے۔ اس نے شرارت یہ کی کہ کھانے کا اہتمام کیا، تمام صوفیہ کو کھانا کھلایا، اور کھانا کھانے کے بعد نہایت ہی شرافت کے ساتھ بڑے ادب کے ساتھ سب کو رخصت کر دیا، چلے بچی سے جائیے۔ اور ہماری خواہش یہی تھی کہ سبحان اللہ چند لوگوں نے آپ ہمارے ساتھ دفتر باندھ کے لے لیں۔ جب یہ نکلے تو نکلنے کے بعد اس نے مشیروں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا اللہ کا شکر ہے کہ میں ان کی بد دعا سے ہمیشہ کے لیے بچ گیا۔ ان کا ساتھ کیسے بچ گئے، یہ تو جس کے لیے دعا کرتے ہیں اس کا معاملہ زیر و زبر ہو جاتا۔ ان کا راز یہ ہے، کسی کو مت بتانا، وہ یہ ہے کہ میں نے آج ان کی جو دعوت کی تو ان کے پیٹ میں حرام کو داخل کر دیا۔ جب ان کے پیٹ میں میں نے حرام کو داخل کر دیا، اب حدیثوں میں ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام پہنچ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اگر وہ کسی کے لیے بد دعا کرے تو وہ بھی قبول نہیں، اور بڑی خاص کے ساتھ گورنری کرتا رہا، نہایت ظلم و ستم کے پار وہ جناب ڈھاتا رہا، لیکن ان صوفیاء کی بد دعا نے کوئی کام نہیں کیا۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ مرکزی نقطہ دعا کے قبول ہونے میں رشتے حلال، اگر آپ نے حلال کو اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً آپ کی جو دعا ہے وہ اپنے دربار میں مستجاب کرے گا۔ اس کے علاوہ وقت مختصر ہے اور ذرا آگے بڑھیے، چند نکات صرف آپ کی معلومات کے لیے۔ بعض ایسے مواقع کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ایک موقع تو آج جمعہ کا دن، اس جمعے کے دن میں سبھی حدیث میں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جمعے میں ایک ساعت ایسی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ اب یہ ساعت کون سی ہے؟ بعضوں نے کہا عصر اور مغرب کے درمیان، بعضوں نے کہا سورج غروب ہونے کے وقت ایک ساعت ہے۔ تمام حضرات نے علماء پوری تحقیق کر کے اس 24 گھنٹے کا دورانیہ جمعہ رات اور دن کا اس کو کھنگالا کہ اس میں سب سے بہترین وقت کیا ہے۔ جو سب سے بہترین وقت ہے لہذا وہی وقت مستجاب الدعوات کے لیے ہے، اور وہ سب سے بہترین وقت کیا ہے کہ جب آپ خطبے کے لیے منبر پر بیٹھ جائے اور سامنے مؤذن کھڑا ہو کر اذان کرے۔ اس امام کے منبر پر بیٹھنے کے بعد اذان کہنے پر یہ ساعت شروع ہو گئی، یہ کب تک ہوگی کہ جمعے کی نماز کا جب سلام پھیرے امام السلام علیکم رحمۃ اللہ، تو منبر پر بیٹھنے سے امام کے سلام پھیرنے تک جو بھی دعا آپ کریں اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا۔ لیکن اس میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا منع، خطبے کے دوران دعا نہیں کرے گا، اور نہ دہن سے دعا کرے اس لیے کہ خطبے کو کان لگا کر کے سنا جائے۔ خطبے کا ادب احترام ایسا جیسا نماز کا احترام۔ امام اہل سنت نے اپنے فتح میں یہ کہا کہ گویا خطبے کے وقت آدمی اتنا ساکت رہے کہ خطبے کے وقت جو اذان ہو اس میں انگوٹھے بھی نہیں چومے گا، یعنی دوسرے اوقات میں چومے گا، اقامت میں اور دوسرے مواقع پر۔ حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی موضوعات کبیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی، اور ان کی اذان پر جب یہ کلمہ آیا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر نے حضور کے نام کو چوم کر آنکھوں سے لگایا، اور امام ملا علی قاری کہتے صدیق اکبر کے دہن سے یہ کلمات نکلی صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ، جب دوبارہ یہ کلمات کہے انہوں نے انگوٹھے چومے اور آنکھوں سے لگایا اور یہ دعا کی قرۃ عینی بک یا رسول اللہ اللہم متعنی بسمع والبصر۔ حضور نے فرمایا اے جماعت صحابہ جو ایسا کرے جیسا ابو بکر صدیق نے کیا تو کل قیامت میں ہم اس کے شفیع ہوں گے۔ اور ہمارے فقہائے احناف نے اپنی فقہی مسائل کی کتابوں میں یہ لکھا کہ جو آدمی حضور کے نام پر چومنے کا عادی ہو جائے انشاءاللہ وہ ساری زندگی اندھا نہیں ہوگا۔ اور میں آپ سے عرض کروں آج
ہم نے تھوڑی سی ترقی کر لی, کہیں بیٹھے ہو تو ذرا ادھر ادھر دیکھ کر انگوٹھے چومتے, کوئی ایسا نہ ہو تو سمجھے کہ جو انگوٹھے چوم رہا, یہ 1400 برس پہلا مردہ کہاں سے اٹھ کر کے آیا, اس ترقی یافتہ دور میں انگوٹھے چوم رہا, یہ سرتا ادب احترام ہے اور اس کو کسی سے شرم حضوری میں اس کو ترک نہ کیا جائے. دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ آنکھوں کو کیسے محفوظ کرتا سرکار کے نام سے, تو کر دیکھیے خطبے میں اتنا پاکت رہے کہ اس انگوٹھے کو بھی خطبے میں نہ چوما جائے. اب دعا کیسی کرے, بس اپنے دل میں یہ دعا رکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ میں بڑا گناہگار ہوں, میری مقصد فرما, میرے والدین کی مقصد فرما, ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما, مذہب اہل سنت پر ثابت قدمی عطا فرما, ساری زندگی اسلام پر استقامت عطا فرما, میرے عزیز اقربا والدین جو انتقال ان کی مقصد فرما, ان ساری دعاؤں کو ہر دن دل میں رکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام دعاؤں کی قبول فرماتا. ایک موقع تو یہ ہے, اور کتاب اللیل تہجد کے بیان تمام محدثین نے حدیث کو نقل فرمایا کہ حضور رات میں جو نماز پڑھ جسے تہجد کہتے ہیں اس کے بعد میں حدیث کو نقل کیا گیا کہ ایک ساتھ, اور وہ ساتھ کیا ہے کہ جب آدمی نماز تہجد کے بھی اٹھے تو اس میں بھی رات میں ایک ساتھ یہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا قبول کرتا. تو کہنے دیجئے کہ ہم سے تو یہ 5 وقت نماز پوری نہیں ہوتی, تہجد کا معاملہ تو اور, یہ بات اور ہے کہ تاش کھیلنے میں, لوڈو کھیلنے میں, ایک دوسرے کی برائی کرنے میں چبوترا کانفرنس اتنی مشہور کانفرنس ہے کہ جب تک چبوترے سے بیٹھ کر 2-3 آپ رات سے نہ بجا لیں آدمی کا کھانا ہضم نہیں ہوتا. کاش ہم اس کو الٹ دیں, نہ عشاء کی نماز کے بعد کھانے پینے کے بعد سو جائے, اور سونے کے بعد میں رات میں ایسے وقت اٹھتے کہ تہجد پڑھے اور نماز فجر کی اذان کا انتظار کرے, اور پھر اذان کے بعد میں نماز فجر پڑھے, اور پڑھنے کے بعد یا تو عشاء پڑھ کے سو جائے یا فجر ہی پڑھ کر کے سو جائے. تو سبحان اللہ, فرمایا تھا عشاء کی نماز جس نے باجماعت پڑھ لی, فجر جس نے باجماعت پڑھ لی, گویا وہ رات بھر عبادت کرتا, اس کا اتنا ثواب مل گیا. ایک موقع تو وہ ہے, اور اس کے بعد میں جب موسم ہے آج کل حج کرنے جائیں, فرمایا کہ بیت اللہ شریف پر جب پہلی نظر پڑے جو دعا مانگو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے, اور فرمایا زمزم شریف پیتے وقت جو دعا مانگی جائے وہ دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا. اس لیے زمزم شریف کو یہ نہیں کہا گیا کہ صرف ایک گلاس پیو, بلکہ یہ کہا گیا کہ اتنا پیو اتنا پیو کہ ایک گھونٹ کی گنجائش بھی نہ رہے. اس لیے کہ حضور فرماتے منافق زمزم کم پیتا ہے, وہ پیٹ بھر کے منافق زمزم نہیں پیتا, اس لیے اتنا پیو اتنا پیو کہ ایک گھونٹ کی بھی گنجائش نہ ہو. ہر گھونٹ پر جو دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتا. اور باتیں تو بہت کہیں ہیں. ایک اور بار گاہ بیت اللہ شریف میں بھی دعا, پہلی نظر پڑ جائے تو دعا, اور ایک مرکز اور منبع کہ جہاں ہر آدمی کی مسلمان کی دعا قبول ہوتی, وہ مرکز ہے قرآن مجید فرقان حمید. اس منبع اس مرکز سے یہ بیان فرمایا بلو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله التواب الرحيم. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کرے اور وہ تیرے دربار میں آ جائے اور تیرے ساتھ آن پر فاستغفر الله مجھ سے مغفرت چاہے اور واستغفر لهم الرسول, اے میرے حبیب جب تو بھی ان کے لیے مغفرت چاہے لوجد الله التواب الرحيم, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے گناہوں کا بخشنے والا مہربان پائیں گے. تو معلوم ہوا کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دربار ہے کہ جو دعاؤں کی قبولیت کا مرکز ہے. لیکن آج جدید اسلام میں یہ کہا جاتا خبردار براہ راست اللہ سے مانگنا, اگر تم نے یہ کہہ دیا کہ پیارے مصطفیٰ کے صدقے میں یا صحابہ کے صدقے میں یا غوث اعظم کے صدقے میری دعا کو قبول فرمانا کا نہیں, آپ نے آئے تو پڑھی نا, وہ ڈوبی اسجد نہ کو اللہ سے مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا. بڑی آسان سی بات ہے اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں عزیزان گرامی, ہم اور آپ سے صحابہ کرام عظیم الرضوان جو نبی کریم علیہ السلام کے مزاج شناخت ظاہر ہے کہ توحید اور رسالت کا معاملہ وہ ہم سے زیادہ جانتے. لیجئے بخاری, بخاری لوگ بڑا اس کا نام لیتے, بخاری شریف میں 22 صفحوں میں یہ حدیث موجود ہے. یعنی کیا مطلب, وہی بات کہ جس نے بارش کے لیے دعا کی جائے, باپ کے استفا میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے بارش کی دعا کے لیے کہا, حضور صاحب پڑ گیا. جانور جو ہے وہ چرنے کے لیے چارہ نہیں, سینکڑوں سنگتیں آپ دعا کیجیے. حضرت عمر دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہمارا یقین ہے کہ بارش ہو جائے, مگر دیکھی حضرت عمر نے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ کیا بتایا, منبر رسول پر حضرت عباس کو بٹھایا, جو حضور کے چچا, ان کو منبر پر بٹھایا, اور بٹھانے کے بعد اللہ سے یہ دعا کی, اے اللہ تبارک و تعالیٰ آج ہم تیرے دربار میں تیرے نبی کے چچا کو وسیلہ بنا کر دعا کرتے بارش برسا. بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عمر جب یہ دعا کی وہ دعا کرنا تھا کہ موسلا دھار بارش ہو گئی. اب بتائیے شرک اور ایمان کو حضرت عمر ہم سے زیادہ جانتے تھے. حضرت عمر نے یہ بتا دیا, اے لوگوں میرا حال تو چھوڑ دو مگر میں نے تمہیں طریقہ بتا دیا. دیکھو ہو سکتا ہے کہ تمہارے بدن پر جو کپڑا وہ محل نظر ہو کے کیا, ہو سکتا ہے تمہارے بدن میں کوئی حرام کا لقمہ پہنچ گیا, ہو سکتا ہے تمہاری دعا کے وہ الفاظ نہ ہو کہ دریائے رحمت جوش میں آ جائے. میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں, وہ یہ کہ تم چاہے کتنے ہی گناہ گار ہو, سلاکار ہو, مگر جب اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ رب کے دربار میں پیش کرو تو اللہ تمہاری دعا کو قبول کرتا. اور بارش ہو گئی, مگر ایک ہم سے آواز آئی کہ مولانا آپ کو خود پھنس گئے حدیث بیان کر کے. اس سے پتا لگا حضرت عمر نے حضور کا طفیل کیوں نہیں کہا, یہ کیوں نہیں کہا, اے اللہ تعالیٰ تو اپنے حبیب کے صدقے نے ان کے وسیلے سے بارش برسا دے. معلوم ہوا کہ جو انتقال کر جا اس کا وسیلہ جائز نہیں, جو زندہ ہو اس کا وسیلہ جائز. کیونکہ حضرت عباس زندہ تھے, حضرت عمر نے کہا کہ ان کے طفیل بارش برسا دے ان کے وسیلے سے. اللہ اللہ, اس کا جواب تمام پر گفتگو سے پتا نظر علامہ ابن حجر بہت بڑے محدث شارع بخاری کیا پیارا جواب دیتے. فرما اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ حضرت عمر نے حضور کا وسیلہ کیوں نہیں پکڑا ان کے چچا کا, علامہ ابن حجر کتنی پیاری بات کر گئے. فرما یہ بتاؤ کہ یہ جتنے نماز میں بوڑھے تھے کسی بوڑھے کو بٹھا دیتے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بال سفید ہے یہ بوڑھا اس کے کفیل بارش برسا دے. حضرت عباس نے انتخاب کیوں کیا, حضرت عباس کو کیوں منبر پر بٹھایا, دوسرے کسی بوڑھے کو کیوں نہیں بٹھا دیا, کیوں نہیں بٹھایا؟ علامہ ابن حجر کہتے ہیں انہیں اسی لیے بٹھایا کہ وہ حضور کے چچا تھے. کیا مطلب ہوا کہ سامنے تو چچا کے وسیلے سے ہو رہی ہے اور اس لیے بٹھایا کہ مصطفیٰ کے چچا ہے, تو بظاہر کو چچا ہے, وسیلہ تو حضور ہی کی ذات ہے. اتنی دکھایا کہ وہ حضور کے چچا ہے تو بظاہر تو چچا منبر پر ہے, مگر دعا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے واسطے سے. اور ایک دعا کا طریقہ یہ ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ جب آدمی درود پڑھے وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مسترد نہیں ہوتا. جب یہ طے ہو گیا کہ درود شریف اللہ کی بارگاہ سے مسترد نہیں ہوتا, پھر ایسا کرو کہ دعا کرنے سے پہلے درود شریف, بیچ میں دعا اور اس کے بعد درود شریف. تو نقشہ یہ بنا کہ پہلے درود بعد میں دعا پھر درود. سبحان اللہ, درود کے طفیل میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما لے گا. فرمعودونی, مجھ سے مانگو استجب لکم تاکہ میں تمہیں عطا فرماؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دعا کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.